الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے. آج مکتوب نمبر 76 سے انشاءاللہ ابتدا ہو رہی ہے. یہ مکتوب شریف حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا. شان العلم کی بلندی اور اس سے بالا مرتبہ مقدسہ کا بیان جن کو نوری صرف سے تعبیر کیا جاتا ہے. شان العلم اگرچہ شان الحیات کے تابع ہے، اصل میں اللہ جل شانہ کے صفات باری ہیں. وہ جو ہے وہ 8 صفات خصوصی صفات ثبوتیات، ان کی شیونات بھی ہیں. یعنی علم بھی اللہ پاک کی صفت ہے، قدرت بھی، قدیر اور کلام بھی ہے. تو یہ ہر چیز کا، ہر صفت کا ایک شان ہے. تو شان العلم اگرچہ شان الحیات، کیونکہ اللہ پاک ہے یہ، تو اس کی صفت یہ ہے. تو شان الحیات جو ہے نا، وہ اگرچہ بہت زیادہ مطلب اونچی صفت ہے اور اس کی شان بھی اونچی ہے، تو اگرچہ شان علم شان الحیات کے تابع ہے، لیکن علم کو حضرت حق تعالی تقدس کی مرتبہ ذات میں جو صفات و شعون کے اعتبار کے زوال کے بعد ایک ایسی شان ہے جس کی گنجائش شان حیات کو بھی حاصل نہیں ہے. یعنی ان صفات و شعون جو ہے، ان کے اعتبارات ہے، جب یہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، زوال ہو جائے، تو اس کے بعد یہ اس کو ایک ایسی شان حاصل ہے، یعنی گویا کہ علم کو، جو کہ الحیات شان الحیات کو بھی حاصل نہیں ہے. لہذا باقی صفات و شعون کا کیا ذکر؟ یہ ایک ایسا بلند مرتبہ ہے جو تمام نسبتوں سے مجرد ہے اور نور کے اطلاق کے علاوہ اپنے اوپر کچھ تجویز نہیں کرتا. یعنی مطلب یوں سمجھ لیے کہ اس میں کسی اور چیز کی وہ نہیں ہے، بس نور ہی نور ہے. میں خیال کرتا ہوں کہ علم کو بھی اس جگہ گنجائش ہے، لیکن وہ علم نہیں جس کو حصولی یا حضوری علم کہتے ہیں. حصولی علم وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے، حضوری علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو خود حاصل ہوتا ہے. جیسے مجھے اپنے بارے میں خود پتا ہے، مجھے کوئی بتائے گا میرے بارے میں؟ ہاں جی، میں سو رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، ساری چیزیں مطلب جان وہ تو یہ مطلب مجھے اپنے علم کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں تو کچھ کوئی نہیں بتائے گا، وہ مجھے خود حاصل ہوگا. لیکن باقی چیزیں باقاعدہ میں سیکھوں گا، میں جانوں گا، میں سنوں گا اس کے بارے میں، یا اس کے بارے میں پڑھوں گا، جو بھی ہوگا، لیکن وہ علم حصولی کہلائے گا جو انسان اپنے طور پہ کسی کسب سے حاصل کرتا ہے. اور وہ جو حضوری علم انسان کو بغیر کسب کے حاصل ہوتا ہے، وہ حضوری علم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو علم جہاں پر جو اس کا ذکر کیا ہے، نہ وہ حصولی ہے نہ وہ حضوری ہے، کیونکہ وہ علم بھی اپنی دونوں قسموں یعنی حصول حضوری کے ساتھ حیات کے تابع ہے. مطلب گویا کہ وہ علم جو کہ حصول حضوری ہو، وہ تو حیات کے ساتھ تابع ہے. مطلب کوئی چیز زندہ ہوگی تو اس کا علم ہوگا، ہاں، تو وہ حیات کے تابع ہے. بلکہ وہ علم جو حضرت ذات تعالی و تقدس کی طرح بے چون بے چگونا ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور سب کا سب بے شعور و بے چون ہے، جس میں عالم اور معلوم کا اعتبار نہیں ہے، اور اس مرتبہ کے اوپر ایک اور مرتبہ ہے جس میں دوسرے شیون کی مانند علم کو بھی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے، وہاں صرف نور ہی نور ہے. یعنی وہ علم جو بالکل سراپا نور ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ حصولی اور حضوری علم نہیں ہے، سراپا نور ہے، تو وہاں اسے بھی اونچا ایک مقام ہے جس کو صرف نور کہا گیا. مطلب یعنی جس میں یہ والے علم کی بات بھی نہیں ہے، کہ اس کا اصل شعور ہے، کہ اس کی اصل شعور ہے جو بے چون بے چگونا ہے. اور جب اس حضرت نور کا ذل بھی بے چون بے چگونا ہے، تو پھر اصل کی بیچونی کے نسبت جو عین نورے کیا کہا جائے اور کیا کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا. اور تمام کمالات خواب و وجوبی ہوں یا امکانی، وجوب جو بذات خود موجود ہوں، اور امکانی وہ جس کو موجود کیا جائے، مطلب گویا کہ بعد میں آ جائیں، نور کے زلال ہیں. یعنی کمالات کہتے ہیں تمام کمالات خواہ وہ وجوبی ہوں یا امکانی نور کے ظلال ہیں اور اسی نور کے ساتھ قائم ہے، وجود بھی اس نور سے وجود میں آیا اور آثار کا مبدا ہو گیا ہے، یعنی تمام آثار اس سے پیدا ہوئے. مرتبہ اولا چونکہ حضرت نور صرف کے مرتبہ سے انحطاط پستی کی بو رکھتا ہے اور شعور و نور کا جامع ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخلوق کہا ہے اور کبھی اس کو عقل سے تعبیر فرمایا، یعنی اس کا جو مرتبہ اولا ہے، مطلب چونکہ صرف نور صرف کے مطلب ہے جو مرتبہ سے مطلب جو نا وہ نیچے ہے اور شعور و نور کا جامع ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخلوق کہا ہے اور کبھی اس کو عقل سے تعبیر فرمایا ہے. جیسے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز پیدا فرمائی وہ عقل ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ عقل ہے، اور کبھی اس کو نور سے یاد فرمایا، جیسے کہ ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اور ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہی نور ہے اور یہی عقل و شعور ہے، یعنی نور اور شعور کا جامع. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ نور کی نسبت اپنی طرف کی اور میرا نور فرمایا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرتبہ حقیقت محمدی ہے، یہ مرتبہ حقیقت محمدی ہے اور یہی تعین اول ہے، یعنی سب سے پہلے یہی چیز مطلب ہے. البتہ یہ حقیقت و تعین اول وہ نہیں ہے جو صوفیہ کے درمیان متعارف ہے، کیونکہ وہ تعین اگر اس تعین کے ضلال کا ذل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے، جبکہ اس کے عقل سے بھی وہ عقل مراد نہیں ہے جس کو فلاسفہ نے ایجاب کی طریقے پر واجب تعالیٰ سے صادر اول عقل فعال کے اس کو کثرت کے صادر ہونے کا مستر بنایا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ صوفیہ نے اپنی کشف سے جس چیز کو سمجھا تو اس کو کہا کہ مطلب جو ہے نا وہ تعین اول حقیقت محمد کے کہا، تو انہوں نے اپنے کشف کے مطابق سمجھا، تو جن کی جتنی پرواز تھی انہوں نے اتنا بتا دیا، اور فلسفیوں نے اپنے فلسفے کے گھوڑے دوڑا کے جو بات سمجھی تو ان کو انہوں نے عقل کہہ دیا، حالانکہ یہ چیز جو ہے وہ شعور کا جو مرتبہ وہ بہت اونچا ہے، وہ ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتا، مطلب وہ ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتا کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ خالق ہے، لہذا اس وجہ سے ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو فرمایا کہ یہ وہ عقل بھی نہیں ہے جو کہ فلسفیوں نے کہا ہے، اور یہ وہ تعین اول بھی نہیں ہے جو کہ صوفیوں نے کہا ہے. ہاں جی، جاننا چاہیے کہ جس جگہ بھی تعین ہے وہاں امکان کی بو موجود ہے، تعین اول ہو تعین ثانی جو بھی ہو تو امکان تو ہے نا، مطلب بعد میں آیا ہے نا، تو تعین مطلب امکان تو ہے، اور عدم کی آمیزش بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہے، وجود نہیں ہے تو پھر عدم ہے، اور اس کے ساتھ جو وجود تعالیٰ کی تمیز و تعین کا باعث بنے، اس کے ساتھ عجم کی آمیزش بھی ہے اس کے ساتھ ہے جو وجود تعالیٰ کی تمیز و تعین کا باعث بنے. وہ بے ضد دہا تبین الاشیاء، کیونکہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. واجب جل شانو کی صفات جن نے تعین و تمیز پیدا کر لی ہے، واجب جل شانو کی صفات جنہوں نے تعین و تمیز پیدا کر لی، وہ باوجود قدیم ہونے کے واجب لذاتہا، اس کی ذات کے ساتھ واجب نہیں ہے بلکہ واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ واجب ہیں، یعنی وہ جو ہے نا وہ جس کا حاصل وجوب بالغیر، یعنی غیر کے ساتھ واجب ہونا ہے، مطلب خود واجب نہیں ہے بلکہ غیر کے ساتھ، مطلب یعنی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو امکان کے اقسام میں سے. اگر صفات قدیمہ میں لفظ امکان کے اطلاق سے پرہیز کرنا لازم ہے، صفات قدیمہ جو ہے میں لفظ امکان کے اطلاق سے، کیونکہ اس سے حدث حدوث کا وہم ہوتا ہے، لہذا اس مقام میں وجوب کا اطلاق مناسب ہے جو ذات واجب تعالیٰ کی طرف سے آئے، لیکن حقیقت میں اس جگہ امکان کی گنجائش ہے کیونکہ ان کا وجوب ذاتی نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف سے آیا ہے، اگرچہ اس کو غیر نہیں کہتے اور غیر سے غیر مصطلح مراد لیتے ہیں، غیر مصطلح یعنی اصطلاحی غیر نہیں ہے، لیکن اثنیت یعنی دوئی غیریت کا تقاضا کرتی ہے، الاسنان و متغیران دو چیزیں ایک دوسرے کی دینی الباد معقول کا مقرر اصول ہے، یعنی اس کو ہم اللہ تعالیٰ تو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں گے، اور چونکہ دوسری چیزوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہے لہذا ان سے مختلف ہے، لیکن بارہ اللہ بھی نہیں ہے، ہاں جی، لہذا دونوں چیزیں چونکہ ایک جیسے نہیں ہو سکتی لہذا ہم ان کو اس طرح نہیں مان سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ عجیب بات ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے دو تعین کو وجوبی کہا ہے، تعین مطلب عین کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں، اور تین تعین کو امکانی کہا ہے، حالانکہ حقیقت میں تمام تعینات ذلیت کا داغ اور امکان کی بو رکھتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا فلسفیانہ زبان ہے، اس وجہ سے ذرا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ بغیر اس کے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ الفاظ کہاں سے لائے اس کے لیے، الفاظ کہاں سے لائے، مطلب ظاہر وہ تو علم ہی ایسا ہے، اور جس کو لکھا گیا ہے وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، حضرت کے اپنے صاحبزادے ہیں خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، تو لہذا ان کی شان کے مطابق بات کی ہے، ہاں جی، ہمارے شان کے مطابق تو بات نہیں کی. البتہ ہم لوگ مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات اور ہے اور اللہ کے صفات اور ہیں، اور پھر اللہ کی ذات کے جو صفات ہیں ان کے شعینات اور ہیں، اور اس میں کئی مرتبے ہیں اور یہ مرتبے بیان ہو رہے ہیں. سمجھ میں آگے نہیں بات، اتنی سا بات تو سمجھ آؤ گے نا. یا اللہ یا کریم. تو خیر بات اس پر آئی کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے دو تعین کو وجوبی کہا ہے اور تین تعین کو امکانی کہا ہے، حالانکہ حقیقت میں تمام تعینات ذلیت کا داغ اور امکان کی برکتے. ذلیت سے مراد یہ کہ جیسے آئینہ میں عکس ہوتا ہے تو وہ اصل نہیں ہوتا نا، وہ تو اصل نہیں ہوتا، تو یہ مطلب یہ جتنے بھی تعینات ہیں یہ اصل میں خود بذات خود وہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کے عکس ہیں اور امکان کی بو رکھتے ہیں، اگرچہ ممکن ممکن میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ آپس میں ممکن میں بھی فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایک قدیم ہے اور دوسرا حادث ہے، یعنی ممکن کی دو قسمیں ہو سکتی ہے، ایک قدیم ہوگا اور دوسرا حادث ہوگا، لیکن یہ سب دائرہ امکان سے خارج نہیں ہے اور عدم کی بو رکھتے ہیں. اور مرتبہ دوم جو کہ خالص نور ہے اور لا تعین سے متعین ہے، اس کو بھی دوسروں کی طرح ذات بخت اور احادیت مجردہ خیال نہ کرے، کیونکہ وہ بھی نورانیت صرف کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے. ان اللہ سبین الف حجاب من نور و ظلمت، اللہ تعالیٰ کے نور ظلمت کے 70,000 پردے ہیں، اگرچہ تعین نہیں ہے لیکن مطلوب حقیقی کا حجاب ضروری ہے، ہر چند یہ آخری حجاب ہے لیکن حق تعالیٰ وراء الورا ہے، اور یہ نور صرف چونکہ تعین کے دائرہ میں داخل نہیں ہے لہذا عدم کی ظلمت سے منزہ اور مبرہ ہے. وللہ المثل الاعلی. اچھا، بلی نور صرف جو ہے یہ اصل میں چونکہ تعین اس کا نہیں ہے، دین تعین اس کو ہم نہیں کہتے، لہذا یہ جو ہے نا مطلب عدم کے ظلمت سے فارغ ہے. اس کی مثال سورج کے شعاؤں کی طرح ہے، جو کہ سورج کے قرص یعنی ٹکیا کو پردہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا قرص آفتاب کے عین سے پراگندہ ہو کر اس کا حجاب بن گیا. یعنی مطلب آفتاب جو ہے مطلب جو اس کا قرص ہے وہ مطلب گویا کہ اس کی جو روشنی ہے اس نے آفتاب کو چھپایا ہوا ہے، مطلب گویا کہ اس طرح یعنی آپ کہہ سکتے ہیں. حدیث شریف میں حجاب نور، یعنی اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اور یہ بلند مرتبہ تجلیاتی ذاتیہ سے بالا ہے. پھر تجلیاتی فعل و صفت کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، کیونکہ وہ تجلی تعین کی آمیزش کے بغیر متصور نہیں کی جا سکتی، اور یہ مقام تمام تعینات سے بلند و برتر ہے، لیکن تجلی ذات کا منشا یعنی پیدا ہونے کی جگہ وہاں وہی خالص نور ہے، اور تجلی بھی اس کے توسط سے متصور ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو تجلی بھی نہ ہوتی. یعنی مطلب نور صرف سے ساری چیزیں آئی ہیں. اور حقیقت کعبہ ربانی کے متعلق میں خیال کرتا ہوں کہ اسی حضور کا نور ہے جو سب کا مسجود ہے اور تمام تعینات کی اصل ہے. یعنی کعبہ کی حقیقت وہ ہے، کیونکہ کعبہ بھی اس کعبہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، تو سجدہ تو غیر اللہ کو نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں اس پہ تجلی مسجودیت ہے، یعنی اللہ جل شانہ کے مطلب جو ہے نا وہ اسی مرتبے سے جو مطلب یہاں پر ہے اسی نور کا، تو یہ مطلب جو ہے نا وہ وہاں سے مطلب یہ اس کا تعین ہے، یعنی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. لہٰذا جب تمام تجلیات ذاتیہ کا مل جاؤ ماوا یہی نور ہو گیا، تو دوسروں کے مسجودیت سے اس کی کیا تعریف کروں؟ اور جب خدا جل شانہ اپنے کمال فضل و عنایت سے ہزاروں میں سے کسی ایک عارف کو اس دولت کے وصول سے مشرف کرتا ہے اور اس مقام پر فنا و بقا سے سرفراز فرماتا ہے تو جو ہو سکتا ہے کہ اس نور سے بقا حاصل کر کے فوق سے فوق الفوق کا حس وافر حاصل کر لے, اس نور کے ساتھ نور سے گزر کر اصل نور تک پہنچ جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یعنی حقیقت کعبہ اگر اس کی تجلیات سے کوئی بہرور ہو اور اس سے اس میں جو نا مطلب ہے کہ فنا ہو جائے اور پھر بقا سے سرفراز کیا جائے, تو جہاں سے یہ حقیقت آئی ہے مطلب وہاں مطلب ہے کہ اس کی رسائی ہو گئی اور وہاں سے پھر اوپر جا کے مطلب ظاہر ہے یعنی جو اصل وہ ہے وہاں تک اصل نور تک جا سکتا ہے. یہ معارف جس طرح نظر و فکر سے بالا ہے اس طرح کشف و شہود کے اطوار سے بھی ماورا ہیں, مطلب جسے فکر میں نہیں آ سکتے اس طرح کشف میں بھی نہیں آ سکتے. نیز ارباب کشف و شہود ان علوم کے سمجھنے میں ارباب علم عقل کی طرح ہے, ان کے لیے نبوت کی فراست کا نور درکار ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے مطابعت کی دولت سے ان حقائق کی سمجھنے کی ہدایت فرمائیں اور ان علوم معرف کے حاصل کرنے کی طرف رہنمائی فرمائیں. جاننا چاہیے کہ نور ہرگز دوسرے انوار کی مانند امکان کا شائبہ نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ جوہر عرض کی قسم سے بلکہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر نور کے علاوہ کسی چیز کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا, اگرچہ وجوب وجود میں ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ وجوب کا درجہ بھی اس سے ادنا ہے. تنبیہ, اس بیان سے کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ اس عارف کے حق میں ذات تعالیٰ کے تمام اجابات اٹھ گئے ہیں, کیونکہ تمام اجابات میں صرف آخری جواب اس نور کو کہتے ہیں اور اس حدیث کے روح سے اس کا زوال ممتنع اور محال ہے. ان اللہ سبین الفرجہ حجاب نور ظلمت ان لوگ کو شفت لو. اچھا, اچھا, تو اس کی ذات اس کے انوار تمام مخلوقات کو جہاں تک اس کے اندر لے جائے جلا کر رکھتے, چونکہ اس مقام میں حجابوں کے ساتھ ہی تحقیق اور بقا ہے جو کہ ایک دوسرے کے لیے اسباب ہیں. کہ حجابات کا اٹھنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور ظلمہ کے ساتھ اگر وہ اٹھائے تو اس کے ذات کے انوار کے تمام مخلوقات جہاں تک نظر جائے وہ جلا کر رکھے, چونکہ اس مقام میں حجابوں کے ساتھ ہی کون ہے. اچھا, چونکہ اس مقام میں حجابوں کے ساتھ ہی تحقق اور بقا ہے جو کہ ایک دوسرے کے لیے اسباب ہے, نیک حجابات کا اٹھنا, اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. مطلب یہ کہ ان حجابات کے ساتھ ہی بقا حاصل ہوتا ہے جس جس مقام پہ کوئی چلے جائے, کیونکہ حجابات اٹھ نہیں سکتے. یہ جو حجابات اللہ پاک نے رکھے ہیں, البتہ یہ ان حجابات کے ذریعے سے انسان مطلب جتنا پالے تو اتنا پالے. مکتوب نمبر 77, یہ بھی مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید جو حضرت کے صاحبزادے ہیں ان کی طرف ارشاد فرمایا ہے, تو یہ بھی اس طرح ہی کچھ گہرا مضمون ہوگا. حقیقت کعبہ ربانی کے اسرار اور عجز و معرفت کے دقائق اور حقیقت صلاۃ اور کلمۃ طیبہ کے نفی اس بات کے بیان میں, واقعی بھی بہت گہرا مضمون ہے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی, اگر ہدایت نہ دیتا ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے, بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے. نور صرف یعنی خالص نور کے بعد کہ جس کو اس فقیر نے حقیقت کعبہ ربانی حقیقت کعبہ ربانی پایا, یعنی پھر گزشتہ مد وہ جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ لکھا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی عالی مرتبہ ہے جو کہ حق تعالیٰ جل ثانی سلطانوں کے قرآن مجید کی حقیقت ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے عرس کے حکم سے قرآن مجید کے مطابق کعبہ معظمہ آفاق کا قبلہ بنا اور تمام مخلوق کے موجود ہونے کے دولت سے مشرف ہوا. لہذا امام قرآن مجید ہے اور معموم یعنی مقتدی پیش قدم یعنی مکہ کے پیش قدم کعبہ معظمہ ہے. یہ مرتبہ مقدس حضرت ذات تعالی و تقدس کی بیچون وسعت کا مبدا ہے، اور اس بارگاہ کی بیچونی و بیچگونی کے ابتدا امتیاز کا مبدا بھی یہی درجہ لیا ہے۔ اس درجہ مقدسہ کی وسعت و عظمت کے اس کے طول و عرض کے درازی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ نقص و امکان کے علامات ہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ متحقق نہ ہوئے، جب تک اس مقام تک نہ پہنچے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس مرتبہ مقدسہ کا امتیاز بھی مزائلت ایک دوسرے کو زائل کرنے اور مباینت بام فرق کرنے کے روح سے نہیں، کیونکہ اس سے تباعض یعنی ٹکڑے ہونا اور تجزی یعنی جز جز ہونا لازم آتا ہے، جبکہ جسم اور جسمانی جسم والا ہونے کے لوازمات میں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بلند برتر ہے۔ اس مقام میں شے کا غیر شے فرض کرنا متصور نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ نور صرف جو ہے، جو ابھی گزشتہ مکتوب شریف میں بیان ہوا ہے، وہ حقیقت کعبہ ربانی، اس کا مطلب جو ہے کعبہ ربانی کی حقیقت ہے، یعنی کعبہ ربانی کا جو ہے نا وہ جو جلا ہے وہ اس حقیقت سے ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اس نور کے ساتھ متعلق ہے، اس نور سے خانہ کعبہ کی حقیقت پیدا ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ گویا کہ مطلب کو یعنی جو سعادت ملی ہے، جو اس کو جو مقام، کیونکہ وجہ کیا ہے، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ ان پتھروں کو نہیں کہتے جو خانہ کعبہ کے پتھر ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پتھر ہیں، خانہ کعبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان پتھروں کو ہٹا دیا جائے اور یہ جگہ بالکل خالی رہ جائے تو پھر خانہ کعبہ کدھر ہوگا؟ جہاں وہ پتھر ہے کدھر ہوگا؟ ادھر ہی ہوگا، ادھر ہی ہوگا۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان پتھروں کو خانہ کعبہ نہیں کہتے، ہم اس کو خانہ کعبہ کے پتھر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اس طرح اللہ پاک کے صفات اللہ نہیں ہے، دیکھو اس کو ہم اللہ پاک کے صفات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عجیب مختار، اللہ تعالیٰ کے صفات کو اللہ نہیں کہتے لیکن اللہ پاک کی صفات کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جس طرح خانہ کعبہ کے پتھروں کو ہم خانہ کعبہ نہیں کہتے اور خانہ کعبہ کے پتھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت اک بڑا کتا، الحمد للہ آج حل ہو گیا، شکر ہے الحمد للہ۔ اچھا، تو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اصل میں اس نور کا جو پرتو اس پر پڑا ہے، یعنی اس جگہ پہ، اس جگہ کے اٹیچمنٹ اس نور کے ساتھ ہے، تب یہ خانہ کعبہ ہے، وہ نور کسی اور طرف نہیں جا رہا۔ ہاں جی، اسی کو تجلی مسجود ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجلی مسجود ہی کہتے ہیں، لہذا لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ جو کہتے ہیں نا پتھروں کو نہیں سجدہ کرتے ہم، یہ پتھر اگر ہٹ جائے تو کیا ہم اس پتھر کے پیچھے جائیں گے؟ ہاں، ہم تو ادھر ہی اس طرف ہی کریں گے سجدہ۔ مثلا آج اگر خانہ کعبہ اٹھا دیا جائے تو لوگ کس طرف رخ کریں گے نماز کے لیے؟ ادھر ہی کریں گے، وہ چیز تبدیل نہیں ہو رہی، ادھر ہی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس نور صرف کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کا تعین جو کیا گیا ہے، وہ اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو تجلی مسجودی کہتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، اور یہ مرتبہ ذات تعالی و تقدس کی بیچون وسعت کا مبدا ہے، اور اس بارگاہ کی بیچونی و بیچگونی کے نیاز کا مبدا بھی یہی درجہ لیا ہے۔ اس درجہ مقدسہ کی وسعت عظمت اس کے طول و عرض کی درازی کی وجہ سے نہیں ہے، کتنا بڑا ہے کتنا ہے، کیونکہ وہ نقص و امکانات کے علامات ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ متحقق نہ ہو، جب تک اس مقام تک نہ پہنچے، وہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اس طرح اس مرتبہ مقدسہ کا امتیاز بھی مزائلت ایک دوسرے کو زائل کرنے اور مباینت یعنی باہم فرق کرنے کی روح سے نہیں، کیونکہ اس سے تباعض، ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور تجزی جز ہونا لازم آتا ہے، جو کہ جسم اور جسمانی جسم والے ہونے کے لوازمات میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بلند تر ہے. یعنی ہم اس کو نہیں کہتے نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ پاک کا یہ جز ہے یا اللہ تعالیٰ، وہ والی نہیں ہے. اچھا، جبکہ جسم و جسمانی جسم والے ہونے کے لوازمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلند برتر ہے. اس مقام میں شے کا غیر شے فرض کرنا متصور نہیں ہے، کیونکہ غیریت مغیرت و اسمیت پر مبنی ہے، بلکہ فرض کی بھی گنجائش جو فرض محال کی قسم ہے، من لم یزک لم یدر، جس نے چکا نہیں وہ کیا جانے. اس مقام پر جو شے بھی فرض کی جائے اگرچہ وہ فرض محال کیوں نہ ہو، اور شے میں ہر چند دور دور جائز کرے اگرچہ وہاں کوئی تک بھی نہ پہنچو، اس جگہ ہر کس کوئی ایسا مر پیدا نہیں ہوتا جو اس شے کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہو اور کسی دوسرے شے میں وہ مفروضہ نہ پایا جائے، اور اس طرح دونوں مفروض اشیاء میں امتیاز ثابت اور قائم ہوتا ہے، اور ایک کے احکام دوسرے سے ممتاز و متمیز ہوتے. فسبحانہ من لم یجل الخلق الیہ سبیلا الا بالعجل عن معرفتہ، پس پاک وہ ذات جس نے اپنی معرفت سے عاجزی کے علاوہ مخلوق کے لیے اپنی طرف کوئی راستہ نہیں بنایا. یہاں ایک بہت بڑا بحث شروع ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت سے عاجز ہونا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہم اللہ تعالی کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہے، لہذا ہم لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اس سے عاجز ہیں. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا بات الحمدللہ شروع ہے. اور معرفت سے عاجز ہونا اکابر اولیاء کا حصہ ہے، چونکہ اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا اللہ میں دینے سرسنا کا حق ادا نہیں کیا. ہاں جی، عدم معرفت اور چیز ہے، یعنی عدم معرفت کی معرفت کا نہ ہونا اور چیز ہے، اور عجز معرفت دوسرے شے ہے. مثلا اس مقام مقدس میں عدم امتیاز کا حکم کرنا اور ہر ذاتی کمال کو دوسروں کا عین معلوم کرنا، جیسے کہ صوفیہ نے کیا کہ علم عین قدرت ہے اور قدرت عین ارادہ ہے، لیکن یہاں اس مقام کی امتیاز کی عدم معرفت ہے، اور اس مقام کی امتیاز کا حکم کرنا اور اس امتیاز کی حقیقت کی عدم دریافت کرنا کا دریافت کا اعتراف کرنا اس مقام کے امتیاز کی معرفت سے حاجز ہونا ہے. البتہ عدم معرفت جہل ہے، یعنی عدم معرفت تو مطلب گویا کسی چیز کو نہ جاننا ہے، تو نہ جاننا اور چیز ہے اور نہ جان سکنا اور چیز ہے، نہ جاننا اور چیز ہے، نہ جان سکنا اور چیز ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں، اس کی بہت آسان مثال ہے، زیرو کو بھی انفینٹی کے ساتھ ایک مطلب تعلق ہے، زیرو انفینٹی، اور کروڑ کو بھی ہے، اور ارب کو بھی ہے، اور کرب کو بھی ہے. کیا زیرو ارب کرب برابر ہے؟ اب انفینٹی تک پہنچنا محال ہے، یہ عجز ہے، مطلب نہیں ہو سکتا انفینٹی تک پہنچنا، لیکن زیرو اس کا مطلب وہ تو نہ ہونا ہے، بس سمجھ میں آ رہی نا. تو عدم معرفت کا مطلب زیرو وہ جہالت ہے، اور عدم عجز جو ہے نا مطلب ہے کہ نہ پہنچ سکنا، یہ اور بات ہے کہ مطلب بہت سارے فاصلے لوگ طے کر لیں تو پھر بھی نہیں پہنچ سکے، بہت سارا فاصلہ لوگ طے کر لے پھر بھی نہ پہنچ سکے. یعنی اللہ جل شانہ کی ذات وراء الورا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کافی جنہوں نے بھی معرفت حاصل کی، ان معرفت کو بھی اللہ کی اصل معرفت کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، یعنی عاجز ہے. یہ حضرت نے ماشاءاللہ بہت بڑا نقطہ اٹھایا کہ مطلب اس میں ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے برابر ہیں. میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ بہت عجیب بحث ہے، لیکن اس کے لیے مجھے میرے پاس دلیل کمزور تھی، اب دلیل مضبوط ہو گیا. ہاں جی، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا تھا کہ ایک شخص عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں گناہ اور دوسرا آدمی پورا عمل کرتا ہے اور کہتے ہیں میں گناہگار ہوں، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ یعنی عمل کرنے کے باوجود عمل پر نظر نہ ہو، اور عمل نہ کرے اور پھر کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ بس یہی اصل میں فرق ہے. جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو شاعروں نے ادم مچایا ہوا ہے نا، وہ اسی سے مچایا ہوا ہے کہ وہ عارفین کی باتوں کو لیتے ہیں اور اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں. وہ عارفین نے جو کہا ہے نا کیا ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ایسے، ہم تو گناہگار ہیں، یہ شاید لوگ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، اور یہ ان کے کہتے ہوئے مطلب وہ حال کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے قال کی بات کرتے ہیں. تو قال و حال میں بہت فرق ہے نا، قال و حال میں تو بہت فرق ہے نا. ایک حالی انداز میں کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، یعنی اپنے عمل کے لحاظ سے وہ جتنا وہ کوئی کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ اور چیز ہے. اور جو کہتا ہے جو کام ہی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے اور کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. بس یہی اصل میں بنیادی نقطہ تھا جو اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں نے گڑبڑ کیے. اور لوگ اپنے آپ کو باتوں میں ملا دیتے ہیں، اپنے عارفین کے ساتھ اب باتوں میں ملا دیتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ہے. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے چوہا اور ہاتھی پل پہ جا رہے تھے، تو پل لرز رہا تھا، تو ہاتھی چوہے سے کہہ، چوہا ہاتھی سے کہہ رہے یہ پل ہماری وجہ سے لرز رہا ہے نا. تو پل لرز تو رہا ہے لیکن چوہے کی وجہ سے تو نہیں لرز رہا نا، ہاتھی کی وجہ سے لرز رہا ہے. تو یہی اصل میں بنیادی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ، اللہ اکبر، اچھا البتہ عدم معرفت، عدم معرفت جہل میں اور جہل ہے، اور معرفت سے عاجز ہونا علم ہے. معرفت سے عاجز ہونا علم ہے، بلکہ عجز دو علموں پر شامل ہے. علم دو علم، عجز دو علموں پر شامل ہے. ایک شے کا علم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ شے کیا ہے، اور دوسرے شے اور دوسرے شے کی کنو حقیقت کا عدم علم، یعنی اس کو اس کا پتہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے اور پھر مجھے اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے. یعنی پہلے اس کی معرفت، پھر اس کے مطلب اس کی اس بحیثیت چیز کی معرفت، اور دوسرے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو علم نہ ہونا بھی تو علم ہے نا، یعنی اس کا جاننا. کیونکہ جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو یہ جہل مرکب سے نکل گیا. جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ جہل مرکب سے نکل گیا. اچھا دوسرا، اچھا جو شے کی کمال عظمت و کبریائی کی وجہ سے ہے، اگر علم سالس کو بھی درج کر تو اس کی بھی گنجائش ہو رہی ہے کہ اپنا عجز و قصور کا علم ہے، جو کہ ابدیت و عبودیت کے مقام کو کمیت ہے. یعنی اپنے قصور کا بھی علم ہے کہ میں جو ہے نا وہ قصور وار ہوں. اور عدم معرفت جو کہ جہل ہے، بسا اوقات جہل مرکب بن جاتا ہے اور اپنے جہل کو جہل نہیں سمجھتا، یعنی اس کا بھی جہل ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں، بلکہ اس کو علم جانتا ہے. جیسے وہ علم ہے نا، تو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں نا اپنے آپ کو. یعنی چونکہ معرفت عجز علم ہے، معرفت عجز علم ہے، تو یہ چونکہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہتا ہے تو ہوتے جاہل ہے، کیونکہ اس کو معرفت ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس کو وہ سمجھتا ہے تو یہ جہل ڈبل جہل ہو گیا. یعنی جہل کا جہل ہو گیا، مطلب اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں جاہل ہوں. اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہوگی میرے خیال کہ نہیں آ رہی. ہاں جی اچھا، اور عجز معرفت میں اس مرض سے بھی پوری طرح نجات ہے، بلکہ اس مرض کی وہاں گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے. اور اگر عدم معرفت اور عجز معرفت ایک ہوتے تو تمام نادان عارف ہوتے، اور ان کا جہل ان کے کمال کا باعث ہوتا، بلکہ اس مقام میں جو زیادہ جہل ہوتا وہ زیادہ عارف ہوتا، کیونکہ اس مقام میں معرفت عدم دریافت کا نام ہے، اور عجز معرفت میں مقدمہ صادق ہے کہ جو کوئی معرفت میں جس قدر زیادہ عاجز ہوگا، اس قدر معرفت میں بھی زیادہ عارف ہوگا. یعنی اس معرفت ایک تعریف ہے جو ضم حجوں سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی ایک ایسی تعریف ہے جو کہ بظاہر نظر آتا ہے جیسے کمی ہے، لیکن یہ کمی نہیں ہے، ہوتی ہے، یہ بڑھوتری ہے. اور عدم معرفت ایک ایسی ذمہ ہے جس میں مدح کی بھوتک نہیں. مطلب عدم معرفت ایسا برائی ہے جس کی وجہ سے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی راستہ ہی نہیں ملتا چائی کا. رب زد علما بکمال العجز عن معرفتک سبحانک، اے رب پاک تو پاک ہے، مجھے اپنے معرفت کے کمال عجز کا علم زیادہ عطا فرما. دعا بھی اس کی طرح کی. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فرق کو ملازہ فرما لیتے جس کی اس فقیر کو رہنمائی ہوئی ہے، تو ہرگز عجز معرفت کو جہل سے یاد نہ فرماتے اور اس کو عدم علم شمار نہ کرتے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے فمنا من علما ومنا من جہلا، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو جن نے جانا اور ان میں سے ایسے جو نہ جان سکے. فقال عجز عن درک الادراک ادراکن، ہم میں سے بعض وہ ہے جن نے جان لیا ہے اور بعض وہ ہے جو جاہل ہے. اور پھر فرماتے کہ ادراک سے عجز ہونا بھی ادراک ہے. اس کے بعد شیخ اول کے علوم کو بیان کیا، ان پر فخر مباحث فرمائیے اور ان علوم کو اپنے ساتھ مخصوص جان کر کہا کہ خاتم الانبیاء بھی ان علوم کو خاتم الانبیاء سے اخذ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خاتم الولایت محمدیہ کا ہے، اس وجہ سے مخلوق کے تانوں کا نشانہ بن گئے. اور خصوص کے شارحین نے اس کی توجیہات میں اپنی ہمت اور کوشش صرف کی ہیں اور اس فقیر کے نزدیک بلکہ کہ حقیقت میں یہ علوم جو شیخ نے بیان کی اس کے مراتب میں کئی درجے نیچے ہیں، بلکہ اس عز کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ علوم زلال کے ساتھ وابستہ ہے اور جس مقام میں اصل ہے. سبحان اللہ، برائے تعجب. اس قول کے قائل حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، اور وہی رضی اللہ تعالیٰ اس کے ظہور کا مصدر ہے جو عارفوں کے سردار اور صدیقوں کے رئیس ہے. علم کی کیا حقیقت اس پر سبقت لے جائے، وہ کون سا قادر زوراور ہے کہ اس عاجز کے سامنے پیشقدمی کرے. ہاں جب وہ حضرت صدیق کے خواجہ علیہ السلام کے متعلق ایسا کہہ سکے، اگر صدیق کے متعلق ایسا کہہ دے تو کیا کہا جا سکتا ہے. عجب معاملہ ہے. اب دیکھو یہاں پر سخت رد کیا ہے نا، اتنا سخت رد کرنے کے باوجود کیا کہتے ہیں. عجب معاملہ ہے کہ شیخ کس طرح کی گفتگو اور خلاف شرع باتوں کے باوجود شیخ مقبولین میں نظر آتے ہیں. شیخ مقبولین میں نظر آتے ہیں اور اولیاء کے زمرے میں مشاہد ہوتے ہیں. با کریما کا رہا دشوار نست، کریموں کو نہیں یہ کام مشکل. میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت جس کو کہتے ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمتہ، جب کبھی اس قسم کی بات بیان فرماتے فرمائے یہاں بھی چکی کے پاٹ ہے، یہاں بھی چکی کے پاٹ ہے، تو یہاں بھی چکی کے پاٹ ہے. وہ یہ ہے کہ معرفت جو ہے یہ سائنس کی طرح ہے، یہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ مطلب ہوتی رہتی ہے. اب جو بعد میں آیا ہے تو انہوں نے پہلے نامکمل کام کو مکمل کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے نے بھی تو شروع تو کیا ہوتا ہے نا، شروع تو کیا ہوتا ہے. اگر وہ شروع نہ کرتے تو یہ پورا نہ کرتے. اس لیے کہتے ہیں کہ پیالے کے اندر جب چلکتا ہے تو جتنا اس کے آخری قطرے کو کنٹریبیوشن ہے چلکنے میں، اتنا اس کے پہلے قطرے کو بھی ہے. کیونکہ اگر پہلا قطرہ پیالے میں نہ جاتا تو یہ آخری قطرہ کیسے باہر آتا؟ ٹھیک ہے نا. مطلب یہ بات ہے. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی قدر ہے. ٹھیک ہے، غلطی کی ہوگی، خطا ہو چکی ہوگی، لیکن بہرحال پہلے جو سٹارٹ لیا ہے وہ تو انہوں نے لیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا بھی مقام ہے. بالکل ایسی جیسے کہ ہمارے سائنسدان پہلے کہتے زمین چپٹی ہے، اب کوئی کہہ سکتے ہیں زمین چپٹی ہے؟ ہنسیں گے اس کے پیچھے جو کہیں زمین چپٹی ہے، لیکن وہ اس وقت بڑے سے بڑا سائنسدان یہ کہتے تھے یہ زمین چپٹی ہے، اس وقت کی سائنس یہی تھی. ہاں جی، تو کیا اس کو سائنسدانی سے نکال سکتے ہیں اس پہلے والے کو جس نے کہا تھا کہ زمین چپٹی ہے؟ باوجود غلطی غلط ہونے کے ہم اس کو سائنس سے نکال نہیں سکتے. ڈاکٹر حضرت پہلے کہتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی جو آئل ہے پلانٹ, میں جس کو کہتے وہ یعنی پلانٹس کے جو آئل ہیں وہ استعمال کر لو اور دیسی گھی استعمال نہ کرو, اس پہ بڑا زور دیتے تھے. بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی یہ کہتے تھے. ہاں جی, اب کہتے ہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو کیا خیال ہے پرانے لوگ کی ڈگری کینسل ہو گئی؟ ہاں جی, تو یہ تو ڈیولپمنٹ ہے نا, یہ تو ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی. ایکسپیریمنٹل ہے, آبزرویشنل ہے, یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو لہذا حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے وہ اپنے دور کے حساب سے کیا ہے, لہذا ان کا بھی مقام ہے. اور یہی بات حضرت نے بالکل اخیر میں فرمائی ہے. میرے خیال میں اسی مقام پر کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ دیکھے نا, کیا کہا جائے کہ اس میدان میں شیخ قدس روحی ہیں. یہ شیخ اکبر احمد کے بارے میں کہتے ہیں, کیا کہا جائے کہ اس میدان میں شیخ قدس روحی ہے کہ کبھی اس کے ساتھ جنگ ہے کبھی صلح. ہاں جی, کیونکہ انہوں نے ہی معرفت و عرفان کی باتوں کی بنیاد رکھی ہے, اور اس کی شرف ان کی شرف بست کی, اور وہی ہے جن نے توحید و اتحاد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, اور تعدد تکثر کا منشا بیان فرمایا ہے, وہی نے جو وجود کو کلی طور پر حق جل شانو کے لیے ثابت کیا ہے, اور عالم کو موہوم تخیل کر دیا قرار دیا ہے, اور وہی جن نے تنظرات خمسہ کو خاص طور سے وجود کے لیے ثابت کیا اور مرتبہ کے حکام کو جدا کیا ہے, اور وہی جن نے عالم کو عین حق جل شانو جانا ہے, اور ہمیں وہ سب کچھ وہی یہ کہا ہے, اس کے باوجود حق سبحانہ کے مرتبہ تنزیہ کو عالم سے ورا آ جانا ہے, وہ سب کی دید دانش سے حق سبحانہ تعالیٰ کو منظم بربرہ سمجھا ہے. وہ مشائخ جو شیخ سے پہلے تھے ان میں سے اگر کسی نے اس باب میں کوئی کلام کیا تو اشارہ تو رموز میں کیا ہے اور شرح تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے, اور وہ مشاہ جو شیخ کے بعد ہیں ان میں سے اکثر نے شیخ کی تقلید کی ہے اور انہی کے اصطلاح کے موافق بات کی ہے. ہم پسماندگان نے بھی ان بزرگوار یعنی شیخ کی برکات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے, ان کے علوم عارف سے بےرور ہوئے ہیں. جزا اللہ سبحانہ ان خیر الجزا, یہ ان لوگ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی برائی کرتے ہیں. اپنے آپ کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کہتے ہیں اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب وہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے, چونکہ بحکم بشریت خطا کا گمان اور ثواب کا مقام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت ہے, اور انسان احکام میں کبھی مختی اور کبھی مصیب صحیح کام کرنے والا ہوتا ہے, تو لازم تو پر الحق کے سواد اعظم کے احکام کے مطابق ہم کو ثواب کا مزداق بننا چاہیے, ان کے مخالفت کو خطا کی دلیل جانا چاہیے, حق قائل کوئی ہو اور مقولہ کسی کا بھی ہو. مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا, علیکم بالسواد العظم, تم پر سواد اعظم یعنی بڑے گرو کی تابعدار لازم ہے. اور یہ بھی مقرر کرے کہ صنعت کی تکمیل مختلف افکار مختلف نظریات کے ملنے پر موقوف ہے. سیبویہ کے مطالبہ اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم نحو کے احکام کا بانی ہے, لیکن وہ نحو جس نے متاخرین کے افکار کے ملنے سے ان کے نظریوں کے اختلاف سے کمال درجہ تنقیح پیدا کر لیے وہ دوسری چیز ہے. اس نے ایک نئی زیب و زینت حاصل کر لیے, کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی ہے, اس نے علیحدہ علیحدہ احکام حاصل کر لیے. ربنا آتنا من لدنک رحما وہی لنا من امرنا رشدا. حضرت نے ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ صاف کی ہے بات. اس کے بعد بھی اگر کوئی مطلب حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید نہ کہے, کیونکہ مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا نہیں کیا. ہاں جی, انہوں نے تو ان کے مطلب تمام تفصیلی رد کیا ہے, وہ رد بھی کرنا چاہیے تھا حضرت کو. اس کی وجہ کہ یہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں تو ان کی ہر بات کو صحیح سمجھیں, صحیح بات کو صحیح کہیں گے غلط کو غلط کہیں گے. لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کو غلط نہیں, ہم سے غلط نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے خطا اس سے ہو گئی ہے, لیکن آگے جا کر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ بات ٹھیک ہو گئی, لیکن بنیاد جس نے رکھی ہے تو ان کو تو ہم کم از کم وہ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یعنی قبول کرنے والا تو اللہ جل شانہ ہے نا, تو اگر اللہ پاک کے یہاں اس کا مقام اونچا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کیوں دوسرے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. بقول حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اگر ان کا مقام اونچا ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. اچھا جی, کیونکہ جو شیخ نے اس مراتب میں کئی درجے نیچے, بلکہ اس کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں, کیونکہ وہ علوم ظلال کے ساتھ وابستہ ہے اور جس مقام میں اصل ہے. سبحان اللہ, برائے اس قول کے قائل حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے جسے کہ بیان کیا گیا, اور وہی اس عجز کے ظہور کا مصدر ہے جو عارفوں کے سردار اور صدیقوں کے رئیس ہیں. علم کی کیا حقیقت اس پر سب قد لے جائے, اور وہ کون سا قائد و زوراور ہے کہ اس عاجز کے سامنے پیش قدمی کرے. مقصد یہ ہے کہ تھوڑے علم پر سمجھنا کہ میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے, اور دوسرا بہت کچھ حاصل کر کے وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. اب بتاؤ درمیان میں کیا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ وہ دوسرے کو اس علم کی عظمت کا پتہ ہے, اس کے مقام کا پتہ ہے. یعنی اللہ جل شانہ کی معرفت یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو اس طرح حاصل کر سکیں گے. ہاں کوشش اس میں ضرور کرنی ہے, کوشش میں ضرور کرنی ہے. اب جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس کے باوجود ان کو پتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو میں معرفت کہوں, تو اس سے عجز کا اظہار کرتے ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. بمقابل اس کے کہ تھوڑی سی بات کسی کو معلوم ہو جائے اور کہتے ہیں بس یہی اصل چیز ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کو اصل کا پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئے گی نا بات؟ یہی بات ہے. ہاں جب وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے خواجہ علی السلام کے متعلق ایسے کیسے, تو اگر صدیق کے متعلق ایسے کہتے تو کہا جا سکتا ہے عجب معاملہ ہے کہ شیخ کس طرح کی گفتگو خلاف شرع باتوں کے باوجود شیخ مقبولین میں نظر آتے اور علیا کے زمرہ میں مشاہد ہوتے ہیں. با کریمہ کا رہا دشوار نیست, کریموں کو نہیں ہے کام مشکل. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور کبھی برا بھلا کہنے سے خوش ہو جاتے ہیں. لہذا شیخ کا رد کرنے والا بھی خطرہ میں ہے, ان کی ایسی باتوں کے ساتھ ان کو قبول کرنے والا بھی خطرہ میں ہے. یعنی ان کی باتوں میں مثال کے طور پر ریسرچ بعد میں جو آئی ہے, تو ہم تو بعد میں جو ریسرچ ہوگی صحیح اس کے ساتھ ہوں گے نا, لیکن گزشتہ والے کو غلط نہیں کہیں گے ہم, اس کی ڈاکٹری کو چیلنج نہیں کریں گے, ہم کہیں گے کہ نہیں لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے. حضرت حفیظ اللہ, ڈاکٹر حفیظ اللہ چیمہ صاحب رحمۃ اللہ جو سکر کے بزرگ تھے, ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر تھے. مدینہ منورہ میں حضرت نے آخر وقت میں قیام فرمایا تھا, تو ایسا ہوا کہ حضرت بیمار ہو گئے, تو ڈاکٹر نے بیٹے ڈاکٹر تھے انہیں علاج کرنا چاہ, لیکن خود بھی ڈاکٹر تھے لہٰذا ان کی بات نہیں مان رہے تھے. تو انہوں نے شکایت کی سوئی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہماری بات نہیں مان رہے, تو آپ ذرا تفارش کر لیں, مطلب یہ کم از کم علاج کے لیے ضروری ہے. تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے عمدہ بات کی حضرت سے, فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں ہمیں پتا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں ہمیں پتا ہے, لیکن آپ کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں, اور وہ اصل میں جو دینیات ہے نا اس میں تو سب سے پہلے والے کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے, لیکن جو فنون ہے نا اس میں آخر والے کی بات مانی جاتی ہے. چونکہ ڈاکٹری بھی فن ہے لہذا اس میں آپ کی بیٹوں کی رائے آپ کی رائے سے اونچی ہے, لہذا آپ ان کی بات مان جائے کریں, اس میں فائدہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہ حضرت نے بھی یہی بات کی ہے نا, فنون کی بات کی ہے نا, سیبویہ کی جو بات کی ہے, سیبویہ مطلب جو ہے نا وہ نحو کے ماہر تھے نا, تو اب ظاہر ہے وہ بہت پڑھے, آپ نے تو پڑھی ہوگی سیبویہ کی, نہیں پڑھے ہوگی؟ ہاں جی, تو وہ تو بہت مطلب بڑے ماہر تھے نحو کے, لیکن اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس میں سیبویہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں، مزید تفصیلات بھی ہیں. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب فن کی جو بات ہے وہ بعد میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس میں مزید تفصیلات آتی رہتی ہیں، لہذا اب کوئی وہ نہیں ہے. یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ لاجک پوائنٹ آف ویو سے جو باتیں ہیں. پہلے وقتوں میں لاجک الفاظ میں ایکسپلین ہوتا تھا، الفاظ میں، اور الفاظ جیسے ابھی آپ کو یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے یعنی مشکلات ہوتی ہے، اس طرح الفاظ میں مشکلات تو ہوتے ہیں. اب جو ہے نا لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق جو انجینئرنگ لاجک ہے اور سائنٹیفک لاجک ہے اس میں کلرز کے ذریعے سے اور گرافز کے ذریعے سے اور مطلب مختلف تھری ڈائمینشنل پکچرز کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو ایک عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے. اب جو چیز لوگ سر وہ تام لیتے تھے کہ یہ کیسے اور یہ وہ چیز مطلب جو ہے نا وہ اب وہ آسانی کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ چیز نظر آ جاتی ہے. تو لیٹسٹ ریسرچ میں یہ تمام ڈیولپمنٹس ہو گئی نا، مطلب اس میں مطلب یہ تمام ذرائع بھی آ گئے، تو ان ذرائع کو کے ذریعے سے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ چاند گرہن سورج گرہن یہ سمجھانا پہلے کافی مشکل ہوتا تھا، اب ویڈیو چلا دیتے ہیں وہ سورج بھی ہوتا ہے اس کے گرد پلانٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں اسی انداز میں اور اس میں چاند بھی چل رہا ہوتا ہے اور چاند کی حرکت مطلب جب اس وقت وہ آ جائے بالکل پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں پر اس کا سایہ پڑ رہا ہے، بس یہ سورج گرہن چاند گرہن کا پتہ چل گیا، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. پہلے کبھی اس طرح ہو سکتا تھا؟ بڑا مشکل تھا، کیسے بتاتے، سمجھاتے سمجھاتے لوگ تک جاتے. لیکن اب تکنے کی کوئی بات نہیں، اب مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بہت آسانی کے ساتھ سمجھائی جا سکتی ہے. تو اب میں اگر یہ کر لوں کہ گزشتہ کی کتابوں جو ہے نا ان کو میں غلط کہہ دوں کہ بھئی کچھ بھی نہیں تھے، ان نے جتنی محنت کی تھی اس کو میں کہوں کہ کچھ بھی نہیں کیا، اور اب جو موجودہ ہے یہی ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ میں نے ان کی قدر نہیں کی. لیکن دوسری بات یہ کہ میں اسی کے ساتھ چپک جاؤں کہ نہیں میں نے اسی الفاظ کے ذریعے سے سمجھانا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دوسری غلطی ہوگی، یہ دوسری غلطی ہوگی. تو طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ کی باتوں کی آپ وہ تو نہ کرے کہ مقام نہیں تھا، کام تو تھا، لہذا اس کی قدردانی ہونی چاہیے، لیکن اب مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ آج کل اسی میں آسانی ہے. ٹھیک ہے یا کریم، اور عدم معرفت جو کہ جے اچھا یہ تو ہو گیا، سوری کافی پہلے سے. اب ہم اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس مرتبہ مقدس میں جس کو ہم نے حقیقت قرآن مجید کہا ہے نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے تمام کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہی میں رہ جاتا ہے، وہاں وسط بے چون اور امتیاز بے چگون کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. آیت کریمہ کا جاؤکم من اللہ نور، کا جاؤکم من اللہ نور، یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے. اگر نور سے مراد قرآن ہو تو ممکن ہے کہ انزال و تنزل کے اعتبار سے ہو، جیسے کلمہ قد جاءکم میں اسی طرف اشارہ ہے. اس مرتبہ مقدسہ کے اوپر ایک اور بہت بلند مرتبہ ہے جس کو حقیقت صلات کہتے ہیں، اور عالم شہادت میں اس کی صورت مسلیان ارباب نہایت ان منتہی نمازیوں کے ساتھ قائم ہے. اور یہ جو معراج شریف کے واقعہ میں بڑی مشکل بات بتا رہے آئے کہ کیف یا محمد فإن اللہ یصلی، اے محمد ٹہر جا کیونکہ اللہ تعالیٰ صلات میں، ممکن ہے کہ اس میں حقیقت صلات کی طرف اشارہ ہو. ہاں وہ یہ بات جو مرتبہ تجرد و تنزہ کے لائق ہے شاید مراتب وجوب سے صادر ہوتی ہو اور قدم کے اعتبار سے ہی ظہور میں آتی ہو. فالعبادت اللائقۃ بجناب قدسیت تعالی ہی الصادرۃ من مراتب الوجوب الا غیر فهو العابد والمعبود، پس وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بارگاہ کے لائق ہے وہ مراتب وجوب ہی سے صادر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، بس وہی عابد ہے وہی معبود ہے. بڑی مشکل بات ہے. اصل میں بات یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو وہی کر رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں. اب یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں ہماری آمیزش ہے اور وہ جو چیز ہے وہاں آمیزش نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ خالص نور صرف اس کو تو اس لیے کہا گیا نا، آج وہ خالص. تو یہ جو فرمایا ہے فل عبادت اللائقۃ بجناب القدسی، जो बात लायक है। अगर मैं ये कह दूं तो बहुत आसान है, अल्लाह की तारीफ तो अल्लाह ही तारीफ कर सकते, अल्लाह की तारीफ तो अल्लाह ही कर सकते। अब बताएं समझ में आ गई नहीं बात, अल्लाह की तारीफ तो अल्लाह ही कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही, तारीफ का हमें हुक्म है, तस्बीह का हुक्म है, तकदीस का हुक्म है, लेकिन तस्बीह और तकदीस हम अपनी जुबान से जो करते हैं वो अपने अमेजशों के साथ करते हैं, अपनी कसाफतों के साथ करते हैं। तो सही तहदीस तकदीस तहमीद क्या होगी, वो तो अल्लाह ही कर सकते हैं ना। समझ में आ गया बात। अब अगर मैं कह दूं सुभानी मा आजम शानी, जो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अगर वो एक तजल्ली से आई थी और उसके जुबान से वो निकल गया, समझ में आई ना बात, तो वो माजूर था, वो क्योंकि उसके जुबान इस्तेमाल की गई है, क्योंकि उस वक्त तो होश में ही नहीं था, क्योंकि जब मैं होश में आ जाता हूं इनकार कर देगा, नहीं मैंने इसे नहीं कहा। जहां तक कहते अगर मैं कहूं तो फिर मुझे मारो, तलवार तलवार से मुझे मारो। तो अब यही बात है कि मतलब यह है कि ये जो मेरे ख्याल में ये काफी उस तरफ जाता है, मतलब जो है ना वो कि असल तारीफ तो अल्लाह ही कर सकते हैं अपनी, कोई और नहीं कर सकता। इस मरत मुकदस में कमाल दर्जों से तो इम्तियाजी बेचून है, क्योंकि अगर हकीकत काबा है तो वो भी इसी का जुज है, और हकीकत कुरान है तो वो भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि नमाज मरातब इबादात के इन तमाम कमालात का जामे है, जो असल की नस्बत से साबित है, क्योंकि माबूदियत सिर्फ उसके लिए साबित है, यानी हकीकत सलात में माबूदियत है, हकीकत कुरान में कलाम है, नूर उसका जनब है, और हकीकत काबा में मस्जूदियत है, मतलब वो यानी उसके लिहाज से देखा तो ये जो है ना मतलब इस और हकीकत सलात जो कि तमाम इबादत का जाब इस मरतबे उस मरतबे मुकद्दस का भी इबादत जो उससे ऊपर है, क्योंकि माबूदियत सिर्फ का इस्तेहकाक भी इस मरतबा फोक के लिए साबित है, माबूदियत सिर्फ का इस्तेहकाक भी इस मरतबे फोक के लिए, जो कि असल कुल है और सबकी जाए पना, इस मुकाम में औसत भी कोताही करती है और इम्तियाज भी रास्ता में रह जाता है, अगरचे बेचून बेचुगोन हो, कमाल कामिल अंबिया अकाबर अव्वलन व आखिर का अकदाम का मुंतहा हकीकत सलात के मुकाम की इंतहा है, यानी वहां असल में माबूद इबादत अबूदियत ही असल में वो है ना, आखिर में आखिरी मंजिल तो अबूदियत है ना, तो अबूदियत मतलब का सबसे बड़ा इजहार नमाज में होता है, तो जो हकीकत सलात तक पहुंच जाए तो जाहिर वो असल इबादत की तरफ पहुंच गया, मतलब अबूदियत। अल्लाह अकबर, उस मकाम से ऊपर माबूदियत सिर्फ का मुकाम है कि जहां किसी को किसी तरह भी इस दौलत में शिरकत नहीं है, इससे ऊपर कदम रह सके, क्योंकि हर वो मुकाम जहां इबादत और आबिदियत की आमेजश है वहां तक तो नजर की तरफ तरह कदम के लिए भी गुंजाइश, लेकिन जब मामला माबूदियत सिर्फ तक पहुंच जाता है तो कदम भी कोताही करता है और सैर भी अंजाम को पहुंच जाते, लेकिन आज अल्लाह सुभान व तआला का शुक्र है कि नजर को इस जगह से मना नहीं फरमाया और इसकी इस्तेदाद के मुताबिक गुंजाइश बख्शी है। बला बूदे अगर बूदे मुसीबत अगर ये ना भी होता, ये भी ना होता, हो सकता है कि कफिया मोहम्मद ए मोहम्मद टेर जाओ कि अमर में इस कोताही कदम की तरफ इशारा हो, यानी ए मोहम्मद टेर जाए और कदम आगे न रखे, क्योंकि अमर तबसलात से बुलंद मरतबा जो कि मरतब वजूब से सादर है वो हजरत तकद्दस का मरतबा तजरद तनजा है, जहां न कदम की जुलनगाह है और न गुंजाइश। अलबत्त कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत इस मुकाम में मुतहक्किक हो जाती है, क्योंकि इसमें भी माबूदियत है। अब आज एक बहुत अजीम बात हजर फरमा रहे हैं, और गैर मुस्तहिक माबूदों की इबादत की नफी में सूरत इख्तियार करती है, और माबूद हकीकी का इस बात यानी हक तआला के सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं इस मुकाम में हासिल हो जाता है, और आबिदियत और माबूदियत के दरमियान कमाल दर्जा का इम्तियाज इस जगह जाहिर होता है, और आबिद माबूद से कमा हकू जुदा हो जाता है और मालूम हो जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह के माने मुंतहियों के हाल के नस्बत से ला माबूद इल्लल्लाह नहीं माबूद मगर अल्लाह है, जैसे कि शरह शरीफ में इस कलमा के माने मुतकर्रर हो चुके हैं, और ला मौजूद उन वला वजूद उन वला मकसूद उनके ना इब्तिदाई दरमियान नस्बत से। उमूमन लोग क्या कहते हैं कि ला माबूद इल्लल्लाह पहले है, फिर इसके बाद ترقی کر کے لا مقصود اللہ، پھر اس کے بعد لا موجود اللہ. حضرت فرماتی ہے درمیان میں یہ چیز ہے، لا معبود اللہ آخری منزل ہے. ٹھیک ہے، لا معبود اللہ آخری منزل ہے. وہ لا مقصود کا مرتبہ لا موجود و لا وجود کے مرتبہ سے بلند ہے، کیونکہ لا معبود اللہ کا دریچہ یعنی کھڑکی ہے. یعنی پہلے انسان کو مطلب لا موجود والی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لا مقصود ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لا معبود ہوتی ہے. جانا چاہیے اس مقام میں نظر کی ترقی و تنگاہ میں تیزی صلات اور نماز کی بات پر وسط ہے جو منتحی کا کام ہے. دوسری عبادات بھی اس صلات کی تکمیل میں شاید مدد فرمائے اور اس کے نقصان کی تلافی کرے. اس لیے نماز کو بھی ایمان کی طرح حسن لذاتی ہی یعنی اصل اور ذات میں خوب اور بہتر کہتے ہیں، اور دوسری باتیں حسن لذواتہا یعنی اپنے ذات میں حسن نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ نور صرف سے تین مرتبے نکلے ہیں، وہ ہے حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ، حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن، حقیقت صلاۃ. ہاں جی، حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نقشبندی سلسلے میں دو طریقوں سے ہوتا تھا، یعنی اس میں چوائس ہوتا تھا کہ چاہے حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن اور حقیقت صلات کا راستہ اختیار کرو، یعنی اس ذریعے سے سیر کر لو، اور یا پھر یہ کہ حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی کے ذریعے سے آؤ. فرمائے لیکن یہ حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن اور حقیقت صلات والا راستہ محفوظ زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں کشف نہیں ہوتا، اور آج کل کے دور میں کشف مسائل پیدا کرتا ہے. لوگ تو کشف کے شوقین ہیں، نظر ذرا کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے رہو. تو یہ چیز مطلب جو ہے نا وہ بات ہے. مکتوب نمبر 78، کچھ توڑے توڑے سمجھ میں آیا یہ نہیں آیا کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے تھوڑے تھوڑا بھی اگر اوپر سے گزر جائے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ، جیسے ہائی وولٹیج وہ چیزیں چلتی ہیں نا، تو اس کے نیچے جو ہوتے ہیں اس متاثر تو ہوتے ہیں نا. حضرت معدوم زادہ، حضرت معدوم زادہ علی مرتبہ خواجہ ممسید، خواجہ ممسید کے نام اشتیاق ملاقات اور شفقت کے اظہار اور لشکر کے ثمرات کے بیان میں صادر فرمایا. میں تھوڑا سا گرم ڈالے، ٹھنڈا ہو گیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام ہو. فرزندان گرامی، اگرچہ ہمیشہ ہماری صحبت میں رہنے کے مشتاق اور خواہاں ہیں اور ہم بھی ان کو اپنے پاس رکھنے اور ان کی ملاقات کے آرزو مند ہیں، لیکن کیا کر سکتے کیونکہ تمام آرزوئیں میسر نہیں ہوا کرتی. تجری ریاح بما لا تشتهی سفن، ہوا چلتی ہے کشتی کے مخالف. لشکر گاہ میں اس طرح بے اختیار و بے رغبت رہنا بہت ہی غنیمت سمجھتا ہو. اس مقام کے قیام کی ایک ساتھ کو دوسرے مقامات کی بہت سی ساتھوں سے بہتر سمجھتا ہوں. اس جگہ لشکر میں وہ کچھ میسر جو دوسری جگہوں میں اس کے مثل میسر انہیں معلوم نہیں ہوتا. اس مقام کے علوم معارف بھی جدا ہے اور مجمع کے احوال مقامات بھی علیحدہ ہیں. وہ ممانعت، وہ پابندی جو بادشاہ جہانگیر کی طرف سے اس کو اپنے مولا جل شانہ کی کمال مہربانی اور رضامندی کا دروازہ بجانتا ہوں اور اپنے سعادت اور حبس و قید میں خیال کرتا ہوں. خصوصاً ان اختلافات کے دنوں میں عجب ہی کاروبار ہے، ان پر آگندہ وقتوں میں عجیب و غریب نازک کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر دولت تازہ اور عجیب جو ہر روز پہنچتی ہے اس کے لیے فرزندوں کی جدائی میں دل تڑپتا ہے، ان کی دوری نارسائی سے جگر پہچان رہتا ہے. خیال کرتا ہوں کہ میرا شوق تمہارے شوق پر غالب اور بڑا ہوا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ باپ جتنا اپنے بیٹے کو چاہتا ہے بیٹا اتنا باپ کو نہیں چاہتا، اگرچہ اصل جڑ اور شاہ کا تقاضا اس معنی کے برعکس حکم کرتا ہے، کیونکہ اصل کو احتیاج نہیں ہوتی اور فرا سراسر اصلی کے محتاج ہوتی ہے، لیکن ابتدائی سے ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ شوق اصل کے لیے ثابت ہے. درخانہ بکت خائے ماند ہم چیز، اہل خانہ کے گھر میں ہے ہر چیز. اگر میرا قیام دہلی میں ہو تو بھی تمہارا ہمسائے ہوں، اور اگر آگرہ میں تو بھی اللہ سبحانہ کے گرم سے قریب ہے. یعنی مطلب یہ کہ آ جاؤ. آج خیر یہ تو میرے خیال میں اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، اسے خود ہی اس کی تشریح ہے. مکتوب نمبر 79، اس کو میں 79 اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتا، اس میں اکثر غلطی کرتا ہوں. 79 کہتے ہیں تو 89 کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا 89 79، اچھا اس میں میں گڑبڑ کرتا ہوں. وہ کہا کہ کی جو غلطی ہے نا اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، مطلب جو پشتو والے ہوتے ہیں نا اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تذکیر و تانیث جو ہے یہ انسان کے شعور پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی قانون تو نہیں ہے نا، یہ تو سماعی ہے، مطلب اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ ایک قانون کے ذریعے معلوم کر لے کہ فلاں مطلب جو ہے مؤنث ہے فلاں مذکر ہے. نہیں، مثال کے طور پر چاند مذکر ہے اردو میں اور جو ہے نا مطلب ہے کہ پشتو میں مؤنث ہے، تو نہ پشتو والوں کے پاس کوئی دلیل ہے کہ کیوں مؤنث ہے، انہیں اردو والے پاس کوئی دلیل ہے کہ کیوں مذکر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سماعی ہے، تو اس وجہ سے قانون چونکہ ہے نہیں تو لہٰذا ہر ایک آدمی اپنے سماعی کا مکلف ہے. تو اگر پشتو والے کہہ دے کہ چاند چڑھ گئی تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اردو والے اگر کہہ دے تو ہاں سبگ مئی روخا تو وہ کہہ دے تو ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ان کا سماعی ایسا ہے. اچھا، حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سمرہ کے نام صادر فرمایا، عارف کو عطا کی ہوئے ذات بےچونی کے اسرار میں اور تجلیزات اور رویت اخروی کی تحقیق میں. معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے کہ ٹائم ہے، یہ بہت اہم مکتوب شریف لیکن ٹائم نہیں، 7:30 تک ہے نا. ہاں 7:30 ہے، شکر الحمدللہ. جب عارف کا معاملہ شیون صفات سے بالا ہو جاتا ہے اور ذات تعالی و تقدس کے وجوہ و اعتبارات سے بلند و بالا پہنچتا ہے، یعنی عارف یعنی معرفت اس کی اگر شیون صفات سے آگے جاتی ہے اور اس مقام سے بھی جس کو ہم نے حقیقت صلات سے تعبیر کیا ہے آگے بس ہاں جی تفوق پیدا کر لے، تو اس وقت توجہ اور متوجہ اس مقام کے متوجہ علیہ کی طرف بیچون ہو جاتے ہیں، جس کی طرف توجہ کی رہی ہے کی جاتی ہے متوجہ علیہ اس کو کہتے ہیں نا. تو وہ جیسے کہ چونکہ جیسے بیچون ہے تو اس طرح یہ توجہ اور متوجہ بھی جو ہے نا وہ بیچون ہو جاتے ہیں، اس کا پھر پتہ نہیں چلتا، کیونکہ چون کو بیچون کے ساتھ کوئی راہ نہیں، اور وہاں متوجہ عارف کی ذات ہے جس سے تمام وجوہ اعتبارات دور ہو چکے ہوتے ہیں. اور کنا سے مراد وہ ذات مجرد ہے، کنا سے مراد وہ ذات مجرد ہے جو بذات خود بلا کسی وجہ و اعتبار کے اپنے معروف اور مطلوب ذات و کنا کی طرف متوجہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کی طرف متوجہ ہے، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کنا یعنی حقیقت سے مراد ذات مجرد ہے کہ شے اس لیے کہ شے کی کنا وہ ہے جو شے کے تمام وجوہ اعتبارات سے ماورا ہو، یعنی آگے ہو مطلب اس کی طرف نہ جب پہنچ سکے، اور شے کی ذات بھی وہی ہے جو تمام وجوہ اعتبارات شے سے ماورا، کیونکہ شے کے وجوہ اعتبارات سے جو بھی مراد لی جائے تو شے کی ذات ان سب سے ماورا ہوگی. یعنی جو وجوہ ہے مطلب جو نظر آتے ہیں اور اعتبارات وہ جو بھی ہیں مطلب شے کی ذات ان سب سے ماورا ہوگی، اور مرتبہ ذات میں کسی امر کی اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اور جگہ کچھ جو کچھ اس بات کیا جائے وہ وجوہ اعتبارات میں داخل ہوگا. مطلب جو کچھ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ وجوہ اعتبارات کی بات ہوگی، لیکن ذات اس سے ماورا الورا ہوگا، اور اس مقام میں نفی و سلب کے علاوہ کوئی اور امر متصور نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں کہے کہ نہیں جانتا والی بات ہوگی. ہاں جی، اگر امتیاز کے ساتھ علم ہے تو بھی اس مقام میں سلب کے ساتھ ہے، اور اگر تعبیر و تفسیر ہے تو وہ بھی سلب سے مطلب یہ نہیں، اور ہر وہ چیز کی جس میں اس بات کی گنجائش نہیں اور سلب کے بغیر تعبیر بنا سکے وہ بیچونی کا ایسا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ نہیں طے کر سکتے کہ کیا तो जाहिर वो बेचूनी होगी ना, मतलब वो उसको हम कह सकते हैं ले सके मिसलिशन, और मजहूल कैफियत होगी यानी उसकी कैफियत मजहूल होगी, और वो तवज्जो जो मरतबा ज़ात में इस बात की जाती है, और वो तवज्जो जो मरतबा ज़ात में इस बात की जाती है वो भी मुतवज्जे के ऐन ज़ात है, न कि ज़ात की वजह इतबारात, क्योंकि तमाम वजूह इतबारात इस मरतबा में मसलूब हो गए हैं और सिर्फ एक ज़ात के अलावा कुछ नहीं रहा, लिहाज लाजिम पर वो तवज्जो जो ऐन ज़ात है वो भी बेचूनी की हिस्सा से होगी। बस ये बात साबित हो कि तवज्जो मुतवज्जी भी मुतवज्जिले के माने बेचून होंगे, अगरचे एक बेचून से दूसरे बेचून तक में बड़ा फर्क है। माल तुराबे और रब्बिल अरबाब चिनस्बत खाकरा व आलम पाक, यही वजह कि तवज्जो और मुतवज्जे में बेचूनी का हिस्सा इस बात क्या है कि मुतवज्जे वाले सिर्फ बेचूनी हकीकी है, और जब मुमकिन की जात को ना मजूल कैफियत और बेचून हो तो और कुछ भी इस बात में ना आ सके तो फिर वाजिब ताला की जात जो कमाल दर्ज लताफ और तकद्दस मुतनज़्ज़ा है किस तरह इदराक में आ सकती है और कौन सा हासिल उसके उससे हाथ आ सकता है, यानी वो तो इंसान को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ सकता। उस अरहमुर्रहमीन ने अपने कमाल राफत मेहरबानी से मुमकिन को जो सरासर चून है बेचूनी का हिस्सा अता फरमा दिया, यानी वो भी उस जमन में आ गया ना कि उसकी भी बात समझ में नहीं आ सकेगी ये जो मुतवज्जे उसकी भी, ताकि वो बेचूने की किसी आगाही पैदा करे मुनासिबत मुनासिबत और इसके साथ गिरफ्तारी हासिल कर ले। वलिल अर्द मिनकासिर किराम नसीब उन, जमीन का हिस्सा खासा से बड़ों के, और जिन्होंने कुनाजात के मारिफत को महाल कहा है वो मारिफत मुतारिफ होगी, मारिफत मुतारिफ वो है जो जान ले कोई इस चीज के बारे में, वो मारिफत मुतारिफ है ये जिसको हम लोग मारिफत कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक आलम कैफ चून से है, यानी मतलब जो यानी इसकी प्रॉपर्टीज बयान की जा सकती है, कैफ चून से वो ये मुराद होता है ना जिसकी प्रॉपर्टीज बयान हो सकती हो, और इसका बेचून से ताल्लुक महाल है, यानी वो मतलब बेचून मतलब उसमें नहीं आ सकता, लेकिन वो अमर जो आलम बेचून से हो और बेचून के साल से बेचून के साथ वासिल हो जाए और दौलतमय से बेरवर हो जाए तो इसके लिए कैसे महाल होगा, यानी उसके लिए तो महाल नहीं होगा। ये एक अजीब मारिफत और नहायत दकीक मसला है जो आज तक आले कश्फ इरफान पर बहुत कम जाहिर हुआ है। ये जात मुजर्रद जो बेचूनी से सरकती है और जो तफसील के साथ बयान की आरिफ तामुल मारिफत के साथ मखसूस है, जो कि हजरत जात मुजर्रद ताला तकद्दस से वासिल होता है, उस दर्जा उलिया में फना बका हासिल कर चुका होता है, और यह दौलत भी उस बकाए जात के असर से, चुनाचे इस आरिफ के अलावा बाकी तमाम मुमकिनात के लिए जात से कुछ ऐसा नहीं है, और वो हरगिज ऐसी जात नहीं रखते कि इनकी सिफात उस जात के साथ कायम हो, बल्कि इनका तमाम वजूद अस्मा और सिफात के जिलाल हैं और शून एतबारत के अकूस हैं, जो अपनी असल यानी अस्मा और सिफात के साथ कायम है किसी ऐसे अमर के साथ जिसकी जात ताबीर जिसकी जात से ताबीर किया जाए। इंसान को सातो लतीफे जो कि मुमकिनात हैं में जामे तरीन है, खा खफी हो या अख्फा, सब सिफाती के असर होते हैं, और उसके जिस्मानी और रूहानी लताफ जात ताला तकद्दस के अस्माओ एतबारात के पर तो हैं हजारे, लेकिन इस नफ्स जात को पोशीदा नहीं किया, उनका क्याम जात के साथ नहीं रखा। सवाल, जब अस्माओ सिफात का बजाय खुद क्याम नहीं है, बजाय तो खुद क्याम नहीं बल्कि इनका क्याम ताला और तकद्दस के साथ है, तो फिर दूसरी चीज इनके साथ क्यों कर कायम हो सकती है। मतलब यह है कि सिफात जो है वो अल्लाह ताला के साथ है, मतलब उनके साथ है, तो फिर दूसरी चीजें सिफात के साथ कैसे हो सकती है, क्योंकि दूसरी चीज अल्लाह के साथ नहीं हो सकती, मतलब ये सवाल है। जवाब, हम कहते हैं कि दूसरी चीजें इसलिए इनके साथ कायम नहीं हो सकती कि वो मौजूद है, अगर वो दूसरी चीजें भी मरतबा वहम में सबूत और इस्तकरार पैदा कर लें तो वह इन असमा और सिफात के साथ क्यों नहीं आ सकते, जबकि वो अजाफ नहायत ज़ईफ है। हाँ जी, और ये जो हमने लिखा है कि मुमकिन की जात अदम है, मुमकिन की जात जो है ना अदम है, मुमकिन जो भी यानी पैदा किया गया उसको मुमकिन कहते हैं, कि मुमकिन की जात अदम है, यानी उसकी बुनियाद जो है ना अदम है, यानी वहां अदम से आया हुआ है, इस तरह है जैसे कह दिया जाए कि मुमकिन की कोई जात नहीं, जातुहु अदमुन, यानी उसकी जात तो है ही नहीं, या वला जात लहु, या उसकी कोई जात नहीं है, और दोनों के एक ही माने, अगरचे फलसफी तहकीक दोनों के मफहूम के दरमियान मुगायरत पैदा कर लें, यानी फलसफी लोग तो उसको दो मुख्तलिफ कहेंगे, जैसे हमारे साइंस की जुबान में जीरो और नल सेट मुख्तलिफ हैं, ہے، جس میں زیرو ہے تو نل سیٹ اس کو نہیں کہتے، اس میں زیرو بھی نہیں ہے. یہ ہم جب پڑھتے تھے تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چلا. ہاں جی پڑھا ہے اس کا نل سیٹ. اچھا لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور حقیقت میں ان کا مرجع ایک ہی ہے، کیونکہ عدم جب اپنے لیے بھی نہیں ہے تو دوسروں کے کیا کام آئے گا، اور جب وہ خود اپنے آپ کو نہیں اٹھائے تو دوسروں کو کیا اٹھائے گا. اس بات کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ اسماء و صفات کے عکوس، اسماء و صفات کے عکوس عدم کے آئینے میں ظاہر ہوئے ہیں، اس لیے ان کا قیام بظاہر اس آئینے سے معلوم ہوتا ہے، جو آئینہ ان کی ذات کی طرح ان کے قیام کے اعتبار سے متخیل ہوتا ہے. یعنی مطلب وہ حقیقت میں ان کا قیام اپنے اصول سے ہے، آئینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اصول جو صفات کے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آئینے کے ساتھ صرف ہمیں نظر ان میں آتے ہیں. جیسے کریم کسی شخص میں نظر آتا ہے تو کریم کا مطلب جو ہے نا وہ اس میں صرف نظر آتا ہے، وہ اصل میں وہ اس کا ہے نہیں، اور سوائے توہم کے ان کے عدم کے آئینے سے کچھ کام نہیں ہے. حالانکہ اس آئینے کی جوہریت اور ذاتیت یہاں کیا گنجائش رکھتی ہے. جب عدم یعنی عرض ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا تو جوہر کس طرح ہو سکے گا. اور ایسا کامل معرفت والا معرفت عارف جو حضرت ذات تقدس تعالی کے مرتبہ سے واصل ہے اور ذات کے ساتھ بقا حاصل کیے ہر وقت انقا مغرب ناد الوجود کا حکم رکھتا ہے کہ عزیز الوجود اور غریب الوقوع یعنی کامیاب ہے، فنا و بقا کے بعد اس کی ایسی ذات عنایت فرمائے گی کہ جس کے ساتھ اسماء و صفات ان زلال وقوس کا قیام اس کی ذات سے ہوتا ہے، جو کہ اس کی حقیقت ہے، جیسے کہ ان کے اصول اسماء کا قیام حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے. بس ان اسماء کے زلال کو بھی اس ذات کے پرتوں کے ساتھ قیام ہوگا جو اس عارف کو عطا کی گئی. مطلب یہ مطلب بڑی تفصیل سے بتایا. لہذا عارف جو ہر وہ عرض سے مرکب ہوتا ہے اور ممکن کے باقی تمام افراد مجرد اعراض ہوتے ہیں اور جن میں جوہریت کا شائبہ تک نہیں ہوتا ہے. صاحب فتوحات مکیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراض کا مجموعہ ہے، یعنی اعراض مجتمع ہے جو ذات واحد کے ساتھ قیام رکھتا ہے. لیکن شیخ قدسرو نے اس مقام میں دو نقطوں کو فرزاخت کیا ہے، ایک ایک عارف کامل کو اس حکم سے مستثنا نہیں فرمایا، اور دوسرے اس کا قیام ذات احد تعالیٰ کے ساتھ رکھے، حالانکہ اس کا قیام اپنے اصل کے ساتھ ہے. اصل میں وہ وہی بات چلی آ رہی ہے، ان کا تو اتحاد کے ساتھ وہ ہے نا، تو یہاں مغیرت ہے. تو اس وجہ سے حضرت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تو صحیح کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراض کا مجموعہ ہے، لیکن فرمایا کہ یہاں پر دو نقطے میں غلطی ہو گئی. ایک یہ کہ جو عارف کامل ہے وہ اس مطلب اس حکم سے مستثنا ہے. ہاں جی مطلب وہ اعراض والی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو مطلب اس کے اصل کے ساتھ شامل کیا گیا. دوسرے اس کا قیام ذات واحد تعالیٰ کے ساتھ رکھا ہے، حالانکہ وہ ذات واحد کے ساتھ نہیں بلکہ ان کا قیام اپنے اصول کے ساتھ ہے، چونکہ اسماء و صفات ہے نہ کہ ذات تعالیٰ کے ساتھ. یعنی مطلب اگرچہ اسماء و صفات کا قیام بھی ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ذات کو عالم دنیا کے ساتھ استغنا ذاتی ہے، لہٰذا اس درجولیا کے ساتھ عالم کا قیام کیوں کر سکتا ہے، اور عالم کی کیا کی اس بلند درجے کے ساتھ قیام کی حوث رکھے. اس عارف کا معاملہ عالم سے جدا ہے، اس کا حکم احکام عالم سے مستثنا ہے. وہ عارف محبت ذاتی کی وجہ سے، اب دیکھو یہاں تشریح بہت عجیب کرتا ہے، وہ عارف محبت ذاتی کی وجہ سے المرء مع من احبا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، کے مطابق اپنی اصل سے گزر کر اصل کے ساتھ میت پیدا کر لیتا ہے جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے. ہاں جی اور اس نے اپنے آپ کو اس اصلی اصول میں فانی کر لیا ہے. یہ بہت عجیب بات کی حضرت نے یہاں ایک بڑی عجیب بات کی ہے. سبحان اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کی ہے اوقات میں. انہوں نے بھی وہ جو حب والی جو بات کی ہے نا، مطلب جو جس کو میں ڈی ایل ایل کہتا ہوں، یعنی جو باقاعدہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، تو باطل وجود اور ظاہر وجود میں جو لنک وہ ہے، وہ حب بھی کا بتا رہے تھے کہ حب ہے. تو یہاں پر بھی حضرت نے اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے. مان لیا. اب محبت رکھتا ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. محبت رکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ محبت رکھنے میں انسان اپنے اعراض کو فنا کر لیتا ہے. جب تک اس کے اپنے اعراض فنا نہیں ہوئے وہ محبت نہیں ہے, وہ غرضی محبت ہے. وہ غرضی محبت ہے. غرضی محبت جب تک ہے اس پر یہ سودا ثابت نہیں ہوتا. جب اصلی محبت ہو جائے گی اور واقعی ہو جائے گی جس پر انسان ساری چیزوں کو فنا کر دے اور کسی اور غرض میں والے نہ ہو, یعنی یوں سمجھ لیا کہ یعنی یہ دنیا اور عقبا دونوں کو فنا کر دے اس پر, ہاں جی, تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ وہ المرء ما من احب, پھر ان کا معاملہ یہ بن جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ہے عارف کامل جو فنا و بقا سے گزر گیا ہے اور اصل تک پہنچ گیا ہے حب کی وجہ سے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب تو میرے خیال میں شاید کافی آسان ہو گیا. ہاں جی, وہ عارف محبت ذاتی کی وجہ سے المرء ما من احب, آدمی اس کے ساتھ جیسے اس کو محبت ہوتی کے مطابق اپنی اصل سے گزر کر اصل کے ساتھ میت پیدا کر چکا اور اس نے اپنے آپ کو اصل اصول میں فانی کر لیا ہے. اکرم الاکرمین کریم حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یعنی احسان کا بدل احسان ہی کے مطابق اس کی فنا کے بدلے میں اس کو بقا عطا کر دیے. چونکہ اس نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا لہذا اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, وہ جس چیز میں فانی ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو بقا عطا فرما دی, یعنی اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات کا مظہر بنا کر ایک جامع آئینہ بنا دیا. بس تمام افراد عالم اس عارف کی جامعیت کے مقابلے میں کاش اتنی نسبت رکھتے جتنی قطرے کو دریا محیط سے ہوتی ہے, لیکن اسماء و صفات کی تو حضرت ذات تعالی کے ساتھ مطلقاً کوئی بھی قدر و مقدار نہیں ہے. اگرچہ قطرے کو تو پھر بھی دریا کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ نسبت ہے. البتہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اسماء و صفات کو تو اس کے مقابلے میں اتنی نسبت بھی نہیں ہے. اس مقام پر اس عارف کے علم و معرفت اور درک و ادراک کا دوسروں کے مقابلے میں قیاس کرنا چاہیے, وہ جو اس کی عظمت و بلندی کو سمجھنا چاہیے. واللہ یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس صاحب دولت کو جب وقع ذاتی کے ساتھ مشرف کرتے ہیں تو ایک ایسی ذات عطا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ اس کی صفات مثلا علم و قدرت وغیرہ کا قیام ہوتا ہے. علم و قدرت, ہاں جی, جن کا قیام پہلے باقی تمام افراد علم کی طرح ان کے اصول کیسا تھا. اس بقاء اکمل کے حاصل ہونے کے بعد کلمہ انا کے وجود کا اطلاق جو اس عارف سے زائل ہو گیا تھا وہ عود نہیں کرتا, واپس نہیں آتا, لہذا اس کے اپنے اوپر نظر ہی نہیں ہے. وہ تو بن گیا اعلیٰ اللہ تعالی کا, لہذا جو اللہ چاہتا ہے اسے کرواتا ہے. ہاں جی, مومن خدا کے نور راست سے دیکھتا ہے, وہ جو یاد آئے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اور بقا کے مراتب میں سے کسی مرتبہ بھی انا کا مطلق اپنے اوپر نہیں کر سکتا, کیونکہ بقاء اکمل اس کی فنا اتم پر متفر ہے, یعنی منقسم ہے, جس نے کلمہ انا کی اطلاق کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے اور عود یعنی واپس ہونے کی گنجائش نہیں چھوڑی. الزائل لا يعود, ہو زوال شدہ چیز دوبارہ واپس نہیں, مشہور قضیہ ہے, اور جو واپس آ جائے وہ زائل ہی نہیں ہوا بلکہ مغلوب و مستور ہو چکا تھا. لیکن کسی عارض کی پریشانی کی وجہ سے وہ سر نکالے اور غالب آ جائے تو ممکن ہے. فإن المغلوب قد يغلب, مطلب یہ جو مغلوب ہو چکے وہ غالب بھی آ سکتے ہیں. جاننا چاہیے کہ حضرت ذات تعالیٰ قدس کے مرتبہ, ذات تعالیٰ تقدس کا مرتبہ اولیاء سے اس صاحب دولت کے لیے حصہ مخصوص ہے جو حصول ذات سے باقی ہو گیا ہے اور صفات نے اس میں قیام پا لیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی قسم کا فنا و بقا حاصل کرے گا اس کا حصہ اسماء و صفات ہی سے ہوگا, نہ کہ ذات تعالیٰ تقدس سے, اگرچہ اسماء و صفات بھی ذات تعالیٰ سے جدا نہیں ہے, لیکن ذات سے بےرور ہونا اور چیز اور صفات سے مستفیض ہونا دوسری بات ہے. اگرچہ یہی عدم انفقاء کے نزاد سے صفات کا علاحدہ نہ ہونا ایک جماعت کو وہم میں ڈال لیتا ہے اور وہ صفات کے حصہ کو ذات کا حصہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک علامات و امارات مختلف ہے. یہ آج میرے خیال میں بہت اچھی طرح ثابت ہو گیا خانہ کعبہ کے لحاظ سے جو ہم نے بات کی تھی. اور ہر ایک علوم معارف بھی علیحدہ ہے، جو اس دولت عظمہ کے حاصل کرنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے، لیکن مخفی نہ رہے کہ تجلی ذاتی اس عارف کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ جائز ہے کہ اس کے علاوہ دوسروں پر بھی تجلی ذات ہو، لیکن فی نفس ذات تعالیٰ سے ایسا نہ ہو، کیونکہ تجلی ایک طرح کی ذلیت چاہتی ہے کہ جس کا مرتبہ ثانی میں ظہور ہے. تجلی ہے ہی ذلیت. وہ تو شاید ملشید نے بہت تفصیل سے سمجھا ہے. اور جو نفس ذات کا ایسا کہا گیا ہے وہ ذلیت کا شائبہ نہیں رکھتا، بلکہ نفس تجلی ظہور سے بھی روپوش ہو جاتا ہے، اور وہ ظہور ذات جو صفات میں سے کی صفت کے ساتھ ثابت ہو وہ بھی مرتبہ ثانی میں ظہور ذات ہے، لیکن تجلی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات تعلق کے اعتبارات میں سے کسی اعتبار کی تجلی ہے، کیونکہ ذات ذشان تمام اعتبارات کی جامع ہے بلکہ سب سے منزہ ہے. لہذا تجلی جو اعتبارات میں سے اعتبار سے ہوگی ذات کی تجلی نہیں ہوگی. ٹائم تو تشریح کا نہیں ہے کم از کم اس کا، لیکن ہے بہت عام بات، تو اس کو پھر دوسرے اس پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کی تشریح نہیں ہو سکے گی، صرف پڑھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کا صرف پڑھنا مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے فیض و برکات نصیب فرما دے. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہ و رب حاضر دعوت تعمد صلی اللہ قامت آت محمد رضا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا اله الا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اب ہم مراقبہ کریں گے, تصور کریں گے کہ اللہ اللہ ہمارے دل کر رہا ہے اور اللہ جل شان محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نحمدك يا حار ما قول اكرم رسول الله ما لم تمنع جاد المقبول من القربات عند الله وصلاه الرسول فصلى لما اخترب الدبور وانشاب الكرم من الرسول ثم نسب ما سنقول من السوال من القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حسن فرجي ويسر لي امري. اللهم اني اسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم اهدني كتابي بيميني, اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك, اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الاقدام, اللهم اجعلنا مفلحين, اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسب علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم احيني مسلما مثل مسلما. اللهم عذب الكفرة والكي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمة وانزل عليهم رزقا وعذابك. اللهم عذب الكفرة الكتاب المشركين الذين يشهدون اياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدون ما كان الان اخر لا اله الا انت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلهم واصل ذات بينهم والف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على ملة رسولك وعوزهم يشكر نعمتك التي انعمت عليهم ويوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق. سبحانك لا اله غيرك اغفر لي ذنبي واسل لي املي انك تغفر الذنوب لمن تشاء وانت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي, يا تواب تب علي, يا رحمن ارحمني, يا عفو عني, يا رب ربي, يا ربي عوزين نشكر نعمتك التي انعمت علي وتوكني حسن عبادك. يا رب اسالك من خيرك كله, يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير بخير وقني السيئات ومن تك السيئات يوم جن فقدر همتا وذلك الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله, بيدك الخير كله واليك ارجو الامر كله, اسالك الخير كله واعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا اله غيره. اللهم اعذب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم الهي والهي ابراهيم واسحاق ويعقوب ولا جبرائيل وميكائيل واسرافيل, اسالك ان تستجيب دعوتي فانا مضطر وتحسمني في ديني فاني مبتلى وتنالي برحمتك فاني مظلم وتنفي عني الفقر فاني متمسكن. اللهم نسالك بحق السائلين عليك بالاذن فان السائل عليك حقا. ايما عبد او امه من اهل البر والبحر تقبل تداوتهم واستجبت دعاهم ان تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وان تشركهم في صالح ما ندعوك فيه وان تعافينا واياهم وان تقبل منا ومنهم وان تجاوز عنا ومنهم فاننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة والجل في المستفيد محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم هدني من عندك وافز علي من فضلك واسب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم نسألك توفيق اهل الهدى وعمل اهل اليقين ومناسة اهل التوبة وازم اهل الصبر وجد اهل الخشية وطلب اهل الرغبة وتعبد اهل الورع وفن اهل العلم حتى القاك. اللهم نسألك مخافة تخرجنا من معصيك حتى عمل بطاعتك عملنا السيئ برزاك وحتى ناسك بالتوبة وخوف منك وحتى ولدك لك النسيحة منك. من کا وحتا توکل علی کا فی الامور کلها واس نظر نے سبحان خالق النور اللهم لا تهلك فجاتهم ولا تهلك بغتهم ولا تقفل لنا نفك ولا وسيا اللهم انس وحشت في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل الامام نور وهدى ورحمه اللهم ذكرني من ما نسيت وعلمني من ما جهلت وارزقني تلاوت وانا الليل والنهار وجل لحجتي يا رب العالمين اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصر بيدك اتقلب في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك امرتني فاسد ونهيتني فاتد هذا مكان العذاب بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبك المستغاث وانت المسلم لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من رزاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اعوذ بك من نزل او نزل او نذل او نظلم او يظلم علينا او نجل او يجل علينا وذل وضل اعوذ بنور وجهك الكريم الذي ضاءت له السماوات والشكل ظلمات وسلوا علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واكيتنك واكيت الوليد اللهم أني أعوذ بك من الشر من السيئة والبغير السؤول ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك التواب الرحيم وصلى الله